أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ہمارا موضوع گفتگو نہج البلاغہ کے معارف ہے، اور آج موت اور قیامت کے بارے میں مولا کے اس کلام سے، اس کتاب حکمت سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. قیامت اور معاد، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ممکن ہے، ناممکن نہیں. کچھ لوگ، کچھ مذاہب سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا محال ہے. سورہ یاسین میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سورہ یاسین کے اواخر میں، قل من یحیی العظام وهی رمیم. ایک آدمی بوسیدہ ہڈی لے کر پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے محمد، اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرتا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. وہ ہستی جس نے اس ہڈی کو عدم سے وجود میں لایا، وہی ہستی اس ہڈی کو حیات بخش سکتا ہے. کیونکہ عدم سے وجود میں لانا مشکل تر ہے. سارے مانتے ہیں کہ کسی شے کو عدم سے وجود کی طرف نہیں لائی جا سکتی، اور نہ ہی کسی موجود کو معدوم کی جا سکتی، لیکن وہ خدا کی ذات ہے جو معدومات کو وجود کی طرف لا سکتی ہے اور موجودات کو معدوم کر سکتی ہے. پس جب انسان کو عالم عدم سے نور وجود کی طرف لانا خدا کے لیے ممکن ہے اور لایا ہے، تو موجودہ انسان کے ذرات موت کے بعد پراکندہ ہو گئے ہیں، جسم کے ذرات پراکندہ ہو گئے ہیں، اور جسم و روح کے درمیان جدائی پیش آئی ہے. تو ان کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا آسان تر ہے اس کی بنسبت. خدا کے لیے کوئی چیز آسان تر یا مشکل تر نہیں ہے. بشر کے حوالے سے یہی فرماتے ہیں، جب عدم سے وجود میں لانا خدا کے لیے ممکن ہے، تو موجود کے پراکندہ اجزاء کو جمع کرنا تو یقیناً آسان ہے. اسی لیے معاد ناممکن نہیں ہے، قیامت ناممکن نہیں ہے، مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرنا ناممکن نہیں ہے. بلکہ قرآن اس سے آگے بڑھ کر فرماتا ہے، تم نہیں دیکھتے ہو کہ زمین مر چکی ہے، گیاہان مر چکے ہیں، اس کے بعد بہار میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس وقت یہ چیزیں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. ہر سال آپ کے پاس مردوں کی زندہ ہونے کی مثالیں موجود ہیں. بہت سے جانور نیم مردہ ہو جاتے ہیں، اور جب گرمی کا موسم آ جاتا ہے تو دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی مثالیں اس عالم طبیعت میں موجود ہے کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں. بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے، ایسی مثالیں واقع ہوئی ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت ابراہیم نے عرض کیا خدا کے درگاہ سے، خدایا ارنی کیف تحیی الموتی، خدایا مجھے دکھاؤ کس طرح سے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو خدا نے فرمایا، اولم تؤمن ابراہیم، آپ کو یقین نہیں آیا ہے؟ فرمایا، خدایا بلا، مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں سکون اور اطمینان کے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں. فرمائے، فخذ اربعۃ من الطیر، آپ چار پرندے لے لے، ان چار پرندوں کے اجزاء کو جدا جدا کرے، پھر ان کو مکس کرے، مکس کر کے چار پہاڑوں پر رکھے، پھر آپ ان کو بلائے، تو سارے اجزاء جمع ہو کر، ہر پرندے کے اجزاء جمع ہو کر پہلی شکل میں یہ پرندہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. اسی طرح سے قیامت کے دن انسانوں کے پراکندہ اجزاء جمع ہو کر انسان کے پہلی شکل میں محشور ہوگا. اسی طرح سے حضرت عزیر کا واقعہ ہے کس طرح سے خدا نے 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا. اسی طرح سے اس قوم کا واقعہ ہے کہ جو 1,00,000 کی آبادی تھی سب مر گئے اور خدا نے ان کو زندہ کیا. اس قسم کی بہت سی مثالیں ایسی ہیں قرآن اور حدیث میں کہ مردوں کو زندہ کیا ہے. اسی لیے کچھ لوگ جو رجعت کے عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں ان سے بھی یہی کہا جاتا ہے. جب حضرت ابراہیم کے لیے یہ ممکن ہوا, جب حضرت عزیر کے لیے یہ ممکن ہوا, اسی طرح سے دوسرے اقوام کے لیے تو رجعت کیوں محال ہے. تو معاد کی زندہ مثال ہے کہ خدا نے مردے کو زندہ کیا اور پہلی شکل میں لایا. اب اس کے بعد نہ صرف معاد ممکن ہے, قیامت ممکن ہے, نہ صرف اس کی مثالیں طبیعت میں ہیں, نہ صرف اس کی مثالیں تاریخ میں قرآن و سنت کے مطابق پیش آئی ہے, بلکہ ضروری ہے معاد, واجب ہے. عقل اور نقل کے مطابق معاد کا ہونا ضروری ہے. جب خدا عادل ہے تو برے آدمی کو اس کے کردار تک پہنچانا, اس کو سزا دینا, نیک آدمی کو پاداش دینا عدل خدا کا تقاضا ہے. تو پیغمبر خدا کے لیے اس دنیا میں کوئی مناسب پاداش نہیں ہے, دنیا میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں پیغمبر کے اعمال, پیغمبر کے کارنامے کے مطابق پیغمبر کو پاداش دے. دنیا میں غم خوشی میں جدائی نہیں. اب کیوں دنیا میں یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ خود بحث عقائد سے مربوط مسئلہ ہے, قیامت سے مربوط مسئلہ ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ دنیا میں نہ یزید جیسا, شمر جیسا, فرعون جیسا مجرموں کے لیے دینے کے لیے کافی سزا ہے, ان کے گناہ کے برابر سزا دنیا میں ممکن نہیں ہے, اور انبیاء و اولیاء کے اطاعت کے برابر پاداش اس دنیا میں ممکن نہیں. اس لیے ایک عالم کی ضرورت ہے. آپ خود دیکھتے اس دنیا میں تو انبیاء اور ائمہ کو زیادہ تکلیفیں اور زیادہ ایذائیں پہنچائی گئی. شمر و یزید و فرعون کی زندگی بہتر رہی دنیاوی لحاظ سے. تو ایسے عالم کی ضرورت ہے, ایسے دور کی ضرورت ہے, ایسے مرحلے کی ضرورت ہے, اس میں خدا کے مقربین کو ان کا پاداش دیا جائے اور بد کردار لوگوں کو ان کی سزا دی جائے. اسی لیے قیامت عدل خدا کا تقاضا ہے. خدا جب عادل ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا موقع ہونا چاہیے جس میں نیکو کردار کو پاداش, بد کردار کو سزا ملے. اسی طرح سے حکمت خدا کا تقاضا ہے. خدا فرماتا ہے, آیا تم سوچتے ہو تم ابس خلق ہوئے ہو, تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ اگر آخرت اور قیامت نہ ہو تو خلقت ابس ہے, بےہودہ ہے. اس قسم کے متعدد دلائل کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے, اور قیامت کے عقیدہ اور موت انسان کے لیے انتہائی تربیت, انسان کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. قیامت کی وجہ سے, حساب و کتاب کی وجہ سے انسان نیک بن جاتا ہے. اگر قیامت کا تصور نہ ہو, حساب و کتاب کا تصور نہ ہو, جنت و جہنم کا تصور نہ ہو, تو انسان درندہ بن جاتا ہے, انسان بدترین مخلوق بن جاتا ہے. اگر یہی عقیدہ ہو تو انسان بہترین مخلوق بنتا ہے. آپ تاریخ میں نیک انسان اور برے انسانوں کے فرق کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا, نیک افراد وہ تھے جو قیامت پر زیادہ سے زیادہ یقین رکھتے تھے, برا افراد وہ تھے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو قیامت کے حوالے سے یہ عرض ہو رہا تھا کہ قیامت کا عقیدہ باعث بنتا ہے انسان نیک کردار اور نیک اعمال انجام دے, برے اعمال سے اپنا آپ کو بچائے. مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں شدت اور کثرت کے ساتھ قیامت کا تذکرہ فرماتا ہے, موت کا تذکرہ فرماتا ہے. آپ کی خدمت میں مولا کے فرمائشات عرض کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ انسان مسافر ہے, اسلام کی نگاہ میں انسان مسافر ہے, انسان مہاجر ہے, خدا کی طرف جا رہا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تم مشقت کے ساتھ, سختی کے ساتھ, رنج کے ساتھ خدا کی طرف جا رہے ہو اور خدا کے ساتھ ضرور ملاقات کرو گے. بد کردار انسان کی بھی ملاقات خدا سے ہو جاتی ہے، نیک انسان کی بھی ملاقات خدا سے ہو جاتی ہے، لیکن کس طرح سے ملاقات؟ مثال آپ کی خدمت میں ایک ظالم ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اس کی ملاقات بھی پولیس سے ہو جاتی ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا مال، جس کے مال کی چوری ہوئی ہے، اس کی ملاقات. اب ظالم اور چور کو سزا، پولیس سے ملاقات ہوتی ہے اور سزا دی جاتی ہے، اور جس کا مال کھو گیا ہے، جس کے مال کی چوری ہوئی ہے، وہ بھی پولیس سے ملاقات کرتا ہے، اس کو مال مل جاتا ہے. پڑھنے والا طالب علم، نیک طالب علم بھی استاد سے ملاقات کرتا ہے، انعام ملتا ہے. برے طالب علم بھی استاد سے ملاقات کرتا ہے، اس کے ڈنڈا، اس کی پٹائی اس تک پہنچتی. اسی طرح سے نیک انسان بھی خدا تک پہنچتا ہے، خدا سے ملاقات کرتا ہے، لیکن خدا کی رحمانیت سے، خدا کی رحیمیت سے، خدا کے فیض و کرم سے ملاقات کرتا ہے. برا آدمی بھی خدا سے ملاقات کرتا ہے، لیکن خدا کے دوسرے چہرے سے، قہاریت سے، خدا کے غضب سے اور خدا کے انتقام کے چہرے سے ملاقات کرتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ، لوگو آگاہ رہو، تمہارے سامنے، لوگو آگاہ رہو، فَإِنَّ الْغَايَةَ أَمَامَكُمْ، تمہارے سامنے قیامت ہے، وَإِنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ، اور موت بھی تمہارے پیچھے پیچھے تمہیں ہنکا کر لے جا رہی ہے. تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا، ہلکے ہو جاؤ، گناہ کا بوجھ نہ اٹھاؤ. تشبیہ دیتے مسافر کے ساتھ، ذرا سا قدیم زمانے کے مسافر، جتنے سامان کم ہوگا وہ بہتر چل سکتا ہے، بہتر کاروان کے ساتھ چل سکتا ہے. تو اس فرماتے، تخففوا تلحقوا، تم بار گناہ کو کم کرو، بوجھ کم کرو، تو ملحق ہو سکتے ہو، پاکیزہ لوگوں کے کاروان میں شامل ہو سکتے ہو. فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرَكُمْ، فرماتے ہیں کہ تمہارے جو سب سے پہلے مر گئے ہیں وہ انتظار میں ہیں تاکہ تمہارے آخری آدمی پہنچ جائے، یعنی قیامت کے دن آ جائے اور آخری آدمی پہنچ جائے تاکہ سب کا محشر ہو، سب کا حشر ہو. یہ خطبہ نمبر 21 میں مولا فرماتے ہیں. اس کے بعد مولا اس سفر کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ سفر بہت لمبا سفر ہے، اس لمبا سفر کے لیے توشہ راہ کی ضرورت ہے، اور میرے پاس، علی کے پاس توشہ راہ کم ہے. مولا علی مذاق نہیں کرتے ہیں، تکلف نہیں کرتے ہیں، حقیقت بیان فرماتے ہیں. فرماتے، آہ من قلت الذات وطول الطریق وبعد السفر، آہ درد کے اظہار کرتے ہیں، پریشانی کے اظہار کرتے ہیں. فرماتے، میں پریشان ہوں، میں درد مند ہوں، کس وجہ سے؟ ذات کم ہے، توشہ راہ کم ہے، سفر لمبا ہے اور راستہ بہت لمبا ہے، سفر بہت دور دراز ہے. میں زیادہ ان احادیث کی تشریح نہیں کرتا ہوں، آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں، آپ مسافر ہیں، روز بے روز آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کا منزل قیامت ہے، آخرت ہے، تو وہاں کے لیے توشہ راہ اٹھا کر لے جاؤ، جو توشہ راہ وہاں کارآمد ہوگا. امام حسن مجتبیٰ کو جو آپ نے خط لکھا، اس خط میں فرماتے ہیں، اگر کچھ لوگ تمہارے سامان اٹھانے کے لیے تیار ہے اس سفر میں، تو خوشی کے ساتھ ان کو دے دو. مراد یہ ہے کہ غربا، محتاج، فقراء، مستحقین اگر تم سے پیسہ مانگے، مال طلب کرے، ان کو دے دو. در حقیقت یہ وہ توشہ راہ ہے جو وہ اٹھا کر عالم آخرت تک لے جاتا ہے، اور آپ کو کسی تھکاوٹ کے بغیر، تکلیف کے بغیر، آپ کا توشہ خدا کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد مولا نہج البلاغہ میں موت کے حوالے سے اور ایک نقطہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. یہ پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ سفر میں ہیں، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ موت یقینی ہے، موت سے کسی کو نجات نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن فرماتے ہیں ہر نفس موت کا ذائقہ چکے گی. علی فرماتے ہیں، فلو ان احدا یجد الی البقاء سلما او لدفع الموت سبیلا لکان ذلک سلیمان بن داود. یہ مولا خطبہ نمبر 182 میں بیان فرماتے ہیں، اگر کسی کو زندہ رہنا ہوتا، اگر کسی کے لیے زندہ رہنا ممکن ہوتا، تو حضرت سلیمان ابن داؤد سب سے زیادہ حقدار تھے زندہ رہنے کے لیے، اس لیے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑا بادشاہ بھی تھے اور خدا کے عظیم انبیاء میں سے بھی تھے، نبوت کے مقام پر بھی فائز، بادشاہت کے مقام پر فائز، دنیاوی مقام پر فائز، اخروی مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے چھت سے، محل کے چھت سے نیچے اترنے کی اجازت بھی نہ ملی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 203 میں، ان الموت طالب حثیث لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب، فرماتے ہیں موت آپ کی تلاش میں ہے، آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ لا يفوته المقيم، اگر کوئی ایک جگہ پر رک جائے تب بھی موت کی گرفت سے اسے نجات نہیں ہے۔ ولا يعجزه الهارب، اگر کوئی بھاگ جائے وہ بھی موت کے چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ موت کی اور ایک صفت مولا بیان فرماتے ہیں کہ موت اچانک آ جاتی ہے، موت خبر دے کر نہیں آتی ہے، اچانک آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ موت کے اچانک آنے کا لازمہ یہ نہیں کہ آپ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ، نہیں، آپ تیار رہو اس سرکاری ملازم کی طرح جو جس کا حساب کتاب بالکل صحیح ہے۔ جب بھی حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے حساب کتاب کے لیے کوئی آتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کا حساب کتاب صحیح ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، موت کے لیے تیار رہو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ مولا یہی فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے، شادی کی محفل ہے، شادی کے جشن ہے، اچانک موت آتی ہے اور مجلس عزا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مولا فرماتے فکان قد اتاکم بغتتن فاسکت نجیکم، موت اچانک آ جاتی ہے اور تمہاری گفتگو کو آپس کی گفتگو کو خاموشی میں تبدیل کرتی ہے۔ وفرق نجیکم، تمہاری جمعیت کو پراکندہ کرتی ہے۔ وعفا آثارکم، تمہارے تمام نشانیوں کو موت مٹا دیتی ہے۔ وخرب دیارکم، تمہارے مکانات کو منہدم کرتی ہے۔ اور تمہارے مرنے کے بعد یقتسمون تراثکم، تمہارے ارث کو آنے والے تقسیم کرتے ہیں۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، موت اچانک آتی ہے، آپ آمادہ رہے۔ جس طرح سے اگر کوئی فرض کیجئے ایک علاقے میں زلزلہ آتا ہے یا طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو ایسے علاقوں میں لوگوں کو تیار رہے، اگر لوگ تیار رہے، انتظام کے ساتھ رہے، کم سے کم نقصانات یا بالکل نقصانات نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جاپان میں جب زلزلے کے لیے لوگ تیار ہے تو زلزلے کے نقصانات بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر موت کے لیے آپ تیار رہے، موت کی آمد کے لیے تیار رہے، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، موت آنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فرماتے مولا اس کے لیے اخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل ان يخرج منها ابدانكم، موت کے لیے تیاری یہ ہے کہ موت سے پہلا تم اپنے دلوں کو دنیا سے نکالو، دنیا کے عشق تمہارے دل میں نہ رہے۔ دنیا زندگی کا ذریعہ ہے، چاہے دنیا کی حکومت ہو، چاہے دنیا کے مال ہو، چاہے پارٹی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے لذائذ ہو، جو کچھ ہو وہ آپ کی زندگی کے ذریعہ ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ آپ کی اس دنیا ایک سرمایہ ہے آپ کے پاس، تاکہ اس سرمایہ کے ذریعے آخرت حاصل کرے۔ فرماتے ہیں کہ قبل ان یخرج منہا ابدانکم، تمہارے مرنے سے پہلا دل کو نکالو۔ دوسری بعض احادیث میں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی دنیا کی محبت دل سے نکالو، مرنے سے پہلے خود بخود موت کے لیے تم تیار ہوں گے۔ موت کے لیے تیار وہ نہیں ہے جن کے دل میں عشق دنیا ہے، تو موت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ففیہ اختبرتم ولغیرہا خلقتم، تمہارا امتحان اسی دنیا میں ہوتا ہے، لیکن تم خلق ہوئے ہو دوسرے عالم میں۔ دنیا امتحان کے لیے ہے، لیکن تم خلق ہوئے ہو دوسرے عالم میں۔ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، محنت کی جگہ ہے، مقابلے کی جگہ ہے، سب سے آگے بڑھنے کی جگہ ہے، خوشنودی خدا حاصل کرنے کی جگہ ہے، کھیت ہے جس میں کاشت کرنا ہے، بازار ہے جس میں تجارت کرنا ہے، خوشنودی خدا حاصل کرنا ہے تاکہ آخرت میں سعادت مند بن جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خطبہ نمبر 28 میں، فمن عمل فی ایام عمله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله، فرماتے جس نے عمل کیا امید کے دنوں میں، یعنی دنیاوی زندگی میں اگر عمل کیا، اجل کے پہنچنے سے پہلے، موت سے، موت کے پہنچنے سے پہلے تو عمل کا فائدہ ہے. عمل کا فائدہ کب ہے؟ موت سے پہلے انجام دے. تو موت سے پہلے عمل کرو تو اس وقت یہی موت کی تیاری ہے. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں موت کے بعد فرصت ختم ہو گئی ہے، آپ کوئی اور عمل نہیں کر سکتے. کچھ باقیہ تو صالحات ہے لیکن اس کے علاوہ عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ اس کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں، یہ اس کی مثال یہ ہے، فرض کیجئے امتحان کے حال میں جاتے ہیں، اگزام کے حال میں جاتے ہیں، تو اس وقت تک آپ لکھ سکتے ہیں جب تک آخری اعلان نہ ہو جائے، ختم ہونے کا ٹائم. ٹائم ختم ہونے کے بعد پھر نہیں لکھ سکتے. اسی طرح سے عمل کر سکتے ہیں جب تک آپ زندہ ہے. مولا فرماتے ہیں من قصر فی ایام عمله قبل حضور اجله فقد خسر عمله وضره اجله. خطبہ نمبر 28 مولا فرماتے ہیں جس نے امید کے دنوں میں، دنیا امید کی جگہ ہے اس لیے دنیا کو امید فرمایا، جس نے امید کے دنوں میں کوتاہی کی، اجل کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے کوتاہی کی، تو عمل کے لحاظ سے گھاٹے میں ہے، اور موت آ جائے تو اس کو نقصان ہے، ظاہر جہنم کی طرف چلا جائے گا. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ سخت ترین مرحلہ جان دینے کا مرحلہ، واقعی انسان کے لیے سب سے سخت مرحلہ وہی مرحلہ ہے کہ جس میں انسان اپنی جان خدا کے فرشتے کے حوالہ کرتا ہے. فرماتے اجتمعت علیہم سکرت الموت وحسرت الفوت. جس وقت جان لی جاتی ہے تو موت کی تکالیف بھی ہے اور فوت یعنی تمام امکانات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تمام ذرائع ہاتھ سے نکل رہے ہیں، جو کچھ اب تک کمایا وہ سب ہاتھ سے نکل رہے ہیں، آئندہ کمانے کے وسائل بھی اس کا ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو اس کی حسرت بھی ہے، وسائل سے اپنی سعادت کے لیے استفادہ نہیں کی، اس کی حسرت بھی ہے اور موت کی تکالیف بھی. فرماتے ہیں آگے بڑھ کر فصار جیفتن بین اہل. اب یہ آدمی مردال کی شکل میں پڑا ہوا ہے اپنے خاندان کے درمیان، مرنے کے بعد مردال، مردار بن کر خاندان کے درمیان پڑا ہوا ہے. قد اوحشو من جانبی. اس حد تک تنہا ہے بیچارہ کہ اس کے خاندان، اس کے بچے، اس کے اولاد اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے نزدیک نہیں ہو رہے ہیں، آخر میں اس کو لے جاتے ہیں دفن کے لیے. فَأَسْلَمُوهُ إِلَىٰ عَمَلِهِ. اس کو اس کے عمل کے حوالہ کرتے ہیں، عمل نیک ہو تو سعادت، عمل برا ہو تو شقاوت، خاندان بھی اس کو اس کے عمل کے، مرنے کے بعد دیکھیں ایک مردار ہے، مولا فرماتے ہیں مردار کے شکل میں پڑا ہوا ہے، بچے عزیز اقارب اس سے ڈرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں اس کو لے جا کر قبر میں ڈالتے ہیں، اس کو اس کے عمل کے حوالہ کرتے ہیں. خطبہ نمبر 109 میں یہ کلام مولا نے فرمایا، فرماتے فَإِنَّكُمْ لَوْ عَاَيَنْتُمْ مَا قَدْ عَاَيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ. اگر تم دیکھتے جو کچھ تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے، یعنی جو مناظر موت کے، موت کے خطرات جو مرنے والوں نے دیکھا ہے، اگر تم دیکھتے، تم جو زندہ ہے دیکھتے، لَجَزِعْتُمْ، تم یقیناً بیتاب ہو جاتے، پریشان ہو جاتے. وَوَهَلْتُمْ، ڈر جاتے. وَسَمِعْتُمْ، خدا کی بات کو سنتے. وَأَطَعْتُمْ، اور خدا کی اطاعت کرتے. مرنے والوں کے لیے جو کچھ پیش آیا اس سے تم بے خبر ہو، اگر تم باخبر ہوتے تو یقیناً خدا و پیغمبر امام کے نافرمانی نہیں کرتے. مولا اس کلام کو فرماتے خطبہ نمبر 20 میں. اس کے بعد فرماتے عزیز و اقارب بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں. وَتَلَفَتِ الْاِسْتَغَاثَ بِنُصْرَةِ الْحَفَدَةِ. اب آپ مدد مانگیں گے اپنے پوتے سے، پوتیوں سے، اقربا سے، عائزہ سے. فرماتے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے. فَهَلْ دَفَعَتِ الْأَقَارِبُ أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ. آیا اقارب آپ سے مصائب کو، آپ سے عذاب کو دور کر سکتے ہیں، یا نوحہ کرنے والے، گریہ وزاری کرنے والے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اس لیے مولا فرماتے ہمیشہ یاد موت میں رہو. اگر موت کی یاد کرتے رہیں گے دنیا کی محبت کم ہو جائے گی، موت کی یاد کرتے رہیں گے حد سے بڑھ کر دنیا کے لذتوں میں غرق نہیں ہوں گے، آخرت سے غافل نہیں ہوں گے. موت کی یاد میں رہیں گے مصائب برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، احساس کرے گا جتنی مصائب میں میں ابھی دوچار ہوں آخرت کے مصائب کی نسبت میں یہ کوئی مصیبت نہیں. ہمارے احادیث میں ہے کہ اگر جہنمی کو لا کر دنیا کے آگ میں ڈال دے تو وہ سکون سے سو جائے گا، اس حد تک جہنم کے آگ کی حرارت ہے. تو موت کی یاد باعث بنتی ہے کہ انسان مصائب کو آسان برداشت کرے اور غرور اور غفلت سے خارج ہو جائے، تکبر سے خارج ہو جائے، خود پسندی خود خواہی سے خارج ہو جائے، اور اسی طرح سے انتہا پسندی سے لذتوں میں غرق ہونے سے خارج ہو جائے، لالچ اس کے پاس نہ رہے، سادہ زندگی گزارے۔ تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں من اکثر ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، یہ مولا کلمات حکمت نمبر 249 میں فرماتے ہیں، جو زیادہ موت کی یاد کرتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی راضی ہے، کیونکہ دنیا وسیلہ ہے، وسیلہ زندگی ہے، ہدف زندگی مقصد زندگی نہیں ہے۔ دنیا آپ کے لیے، آپ دنیا کے لیے نہیں ہیں، دنیا فانی ہے، آپ باقی ہے۔ اسی لیے حدیث فرماتی ہے کہ دنیا آپ کی قیمت نہیں ہے، نہ آپ کی روح کی قیمت، نہ آپ کے جسم کی قیمت۔ اسی لیے اگر زیادہ سے زیادہ موت کی یاد میں رہیں گے تو تھوڑی سی دنیا مل جائے اس پر راضی ہوگا، آپ اپنے کام کریں گے، ذمہ داریوں کو انجام دیں گے۔ دیکھیے کوئی آدمی اگر جب صحیح پڑھتا ہے، صحیح خدمت کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، دنیا خود بخود اس کے پاس آ جاتی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ خدا ہے، آخرت ہے، اپنی سعادت ہے، بس آخرت کے لیے کام کرتا ہے، اس کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کا عمل کس کے لیے، اگر عمل خدا کے لیے ہو، خدا کے لیے عمل کرنے والوں کے دنیا والے بھی عاشق ہو جاتے، کیونکہ ان کا عمل، ان کا کام سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ دکانداری کرے ایمانداری کے ساتھ، یہ ڈاکٹری کرے ایمانداری کے ساتھ، یہ انجینئرنگ ہو تو ایمانداری کے ساتھ، جس کام میں بھی اہل آخرت مصروف ہو تو ایمانداری کے ساتھ صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں، تو ان کو دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ مولا ایک جگہ پر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ یہ جو زاہدین ہے، یہ جو متقی ہے، دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی کر سکتے ہیں، آخرت میں انبیاء کے ساتھ محشور ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کثرت کے ساتھ ذکر موت کریں گے، تھوڑی سی دنیا پر بھی انسان راضی ہوتا ہے۔ من ارتقى الموت سارا الی الخیرات، فرماتے ہیں اگر کوئی موت کے خیال رکھے، اگر موت آپ کے مد نظر ہو تو آپ خوبیوں کی طرف جلدی جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک آدمی جا رہا تھا، کسی میت کے تشییع جنازے میں جا رہا تھا اور ہنس رہا تھا، مولا بہت ناراحت ہو گئے، فرمائی کہ کیا ہو رہا ہے ان کو، موت سے اتنے کیوں غافل ہے، اپنے ہاتھ پر جنازہ اٹھائے ہوئے ہے، اس کے باوجود موت سے غافل ہے، ہنس رہے ہیں، کم از کم اس وقت احساس کرنا چاہیے اب ہم جا رہے ہیں۔ تو فرماتے اس کے بعد مولا حضرت امام حسن مجتبیٰ کو جو خط لکھے، اس خط میں فرماتے ہیں وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا، بیٹا یہ جان لو کہ آپ آخرت کے لیے خلق ہوئے، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ دنیا کے لیے حیوان خلق ہوا ہے، نباتات خلق ہوا ہے، انسان خدا کے لیے خلق ہوا ہے، آخرت کے لیے خلق ہوا ہے انسان۔ اسی لیے انسان کامل وہ انسان ہے جس کے معنویات، روحانیات اور کمالات اور فضائل اعلیٰ ہو، جسمانی طاقت اعلیٰ ہونا، موٹا ہونا، وزین ہونا، شحیم ہونا، تنومند ہونا، تناور ہونا انسان کی فضیلت اور انسان کی عظمت کی علامت نہیں ہے۔ اگر دنیا کے لیے خلق ہوا ہوتا، آپ دیکھ گائے، وہ گائے جو زیادہ بچے دیتی ہے، وہ گائے جو زیادہ دودھ دیتی ہے، وہ گائے جو زیادہ موٹی ہے، وہ سب سے بہتر گائے ہے، وہ گھوڑا جو بہتر دوڑتا ہے، وہ گھوڑا سب سے بہتر ہے، لیکن انسان آخرت کے لیے خلق ہوئے۔ اسی لیے وہ بعض اوقات انسان اشرف مخلوقات فرشتوں سے بالا تر، بعض اوقات یہی انسان ہو سکتا ہے دنیا کے علوم اس کے پاس ہو، دنیا کی صلاحیتیں ہوں، دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، دنیا کی حکومت اس کے پاس ہو، لیکن اتنا پس ہوتا ہے کہ ہر جانور سے یہ پستر ہو جائے۔ فرماتے بیٹا آپ آخرت کے لیے خلق ہوئے، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، اس لیے آخرت کے لیے کام کرو۔ یہ مولا آپ کے خط نمبر 31 میں جو امام حسن مصطفیٰ کے نام پر ہے اس میں بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نہج البلاغہ کا ایک پیغام یہ ہے کہ آپ موت کی یاد میں رہو، موت کو نہ بھولنا۔ اسی لیے مردوں کے تذکرہ کرتے ہیں، ابھی ہم دیکھیے فاتحہ رکھتے ہیں، تشییع جنازے میں جاتے ہیں، اس کے ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ موت نہ بھولے۔ مغرب والے موت کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، میت کے جنازے بھی نظر نہ آئے، فاتحہ تو درکنار، کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اپنی خوشی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اسلام میں اپنے مردوں کو یاد رکھنے کے حکم ہے، ان کے فاتحہ کے لیے جانے کے حکم ہے، ایک ان کے حقوق ہمارے اوپر ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ باعث بنتے ہیں کہ موت کی یاد تازہ کرتے رہے، اور قبرستان جب ہر جمعرات کو ہر جمعہ کو قبرستان جائیں گے تو ہفتے میں ایک دفعہ یہ قبرستان یاد دلاتی ہے کہ آپ کو بھی ایک دن ادھر آنا ہے. اسی لیے مولا جب صفین سے واپس آ رہے تھے، کوفہ کے نزدیک پہنچے، کوفہ کے قبرستان کے پاس پہنچے، تو آپ نے خطاب کیا مردوں کو، یا اہل الدیار المحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، فرماتے ہیں اے وحشت والے، ڈراؤنی سرزمین میں رہنے والے، اے خشک جگہوں پر رہنے والے، اے تاریک قبروں میں رہنے والے، اے مٹی والے، اے غریب لوگ، اے تنہا لوگ، اے پریشان لوگ، اے ڈرنے والے لوگ، خلاصہ قبر اہل قبر کی پریشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں اما الدور فقط سکنت، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، وہ اما الازواج فقط نکحت، تمہارے ازواج کی شادی دوسروں کے ساتھ ہو گئی ہے، اما الاموال فقط قسمت، تمہارے اموال دوسروں کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے، هذا خبر ما عندنا، یہ وہ خبر ہے جو ہمارے پاس ہے، فما خبر ما عندكم، تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے، عالم آخرت کی کیا خبر ہے. ثم التفت الى اصحابه، اس کے بعد علی اپنے اصحاب کی طرف توجہ فرماتے ہیں، فقال، اس کے بعد مولا نے فرمایا اما لو اذن لهم في الكلام، اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے، لاخبروكم، یہ تمہیں خبر دیتے اور کہتے خیر الذات التقوى، لوگو بہترین ذات ہے آخرت، آخرت کے لیے جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ کے توشے لے کر آ جاؤ تو اس عالم میں تم خوش بخت ہو. کلمات حکمت نمبر 130 میں مولانا بیان فرمایا ہے، اور خطبہ نمبر 188 میں مولا فرماتے فکفا واعظا بموت عاینتموہم، تمہارے لیے واعظ کے لیے کافی ہے، کسی مولانے کی، کسی نبی کی، کسی امام کی بھی ضرورت نہیں ہے، وعظ کے لیے کافی ہے مردوں کو دیکھو، جن مردوں کو تم نے دیکھا ہے وہی وعظ کے لیے کافی ہے. حملوا الى قبورهم، وہ اپنے قبروں کی طرف خود نہیں گئے، اٹھائے گئے، اٹھا کر لے گئے، غیر راکبین، خود سوار نہیں ہوئے، انہیں اٹھا کر لے گئے. وہ انزلوا بها غیر نازلین، خود قبروں میں اترنا نہیں چاہتے تھے، انہیں اتارے گئے، اور یہی حال تمہاری بھی ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں موت کے ڈر کن لوگوں کو ہے، فرماتے جو بے عمل ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں. خطبہ نمبر 150 میں، 150 نمبر خطبے میں فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخر بغیر العمل، یہ علی فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو علی کے بہانے سے، علی کی محبت کے بہانے سے، علی کی شفاعت کے بہانے سے بے عمل ہے، وہ خصوصی توجہ دے. لا تکن ممن یرجو الآخر بغیر العمل، تم ان لوگوں میں سے مت ہونا کہ عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں، عمل کے بغیر جنت کی امید رکھتے ہیں، ان میں سے نہ ہونا، عمل کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے. ویرج التوبت بطول العمل، پھر توبہ کو کل پرسوں پر چھوڑتے، کل پرسوں کہتے ہوئے توبہ نہیں کرتے ہیں. کیوں توبہ نہیں کرتے؟ لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، ابھی مجھے کام کرنا ہے، ابھی مجھے کمانا ہے، ابھی مجھے مکان بنانا ہے، ابھی مجھے کارخانہ بنانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، ایسے بہانوں کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے. یقول فی الدنیا بقول الزاہدین، دنیا کے بارے میں زاہدوں کی طرح بات کرتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. بات تو زاہد لوگوں کی بات کرتا ہے، ویعمل فیہا عمل الراغبین، لیکن مقام عمل میں دنیا کے عاشق لوگوں کی طرح عمل کرتے ہیں. ان اعطی منہا لم یشبع، اگر دنیا اسے دی جائے، جتنی دنیا دی جائے تب بھی وہ سیر نہیں ہوتا ہے. وان منع منہا لم یقنع، اگر دنیا نہ ملے تب بھی اس میں قناعت نہیں ہے، دنیا نہ ملے تب بھی قناعت نہیں، راضی نہیں ہے، خدا سے راضی نہیں، اپنے آپ سے راضی نہیں، معاشرے سے راضی نہیں، معاشرے کا دشمن بنتا ہے کہ میرے پاس دنیا نہیں، خدا کا دشمن بنتا ہے، خدا نے مجھے کچھ نہیں دیا، اپنے آپ سے راضی نہیں ہے. یعجز عن شکر ما اوتی ویبتغ الزیادہ فیما بقی، فرماتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے اس کو دی ہے اس کے شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، اس کے شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، لیکن مزید خدا سے نعمت مانگتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یکرہ الموت لذنوبہ، یہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اتنا گناہ کیا ہے کہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے. وجہ یہ کہ جانتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، ایک وجہ یہ ہے. دوسرا وجہ ہے کہ جب گناہ کرتا ہے اس کا عقائد خراب ہو جاتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے، پھر موت کو پسند نہیں کرتا ہے. عشق دنیا اس کے دل میں آتا ہے، پسند نہیں کرتا. گناہ زیادہ کرنے کی وجہ سے موت کو پسند اس لیے نہیں کرتے کہ عاشق دنیا بن چکا ہے، جانور بن چکا ہے. گناہوں کی وجہ سے وہاں کچھ نہیں ہے، آخرت کو خراب کیا ہے، اس وجہ سے گناہوں کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ یقیم علی ما یکرہ الموت من اجلہ، لیکن انہی گناہوں میں مصروف ہے جس کی وجہ سے وہ موت کو پسند نہیں کرتا تھا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان عرض له الشهوة اسلف المعصیہ وسوف التوبہ، اگر گناہ کا موقع آ جائے تو جلدی گناہ کرتے ہیں. ہمارے پاس دو قسم کی تجارت ہے، کئی قسم کے لیکن دو کے یہاں تذکرہ ہے. ایک پہلا مال، پہلا پیسہ لیتا ہے، مال بعد میں دیتا ہے، اس کو سلف کہتے ہیں. فرماتے کہ یہ پہلا گناہ کرتے ہیں تاکہ بعد میں توبہ کرے، لیکن سوف التوبہ، توبہ کو کل پرسوں کے لیے چھوڑتا ہے. گناہ جلدی کرتا ہے، توبہ جو جلدی کرنا واجب اس کو کل پرسوں کے لیے چھوڑتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے کیوں ایسا، تم اور جنت و جہنم کے درمیان ایک لمحہ فاصل ہے، موت آ جائے یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں، اور موت ممکن ہے کسی آن میں آ جائے. ممکن ہے تو پھر شیخار پر موت آ جائے، ممکن ہے کڑیل جوان پر موت آ جائے، ممکن ہے بوڑھے پر موت آ جائے، ممکن ہے جو دسیوں بیماریوں میں مبتلا ہے وہ زندہ رہے، صحیح ہو سالم آدمی مر جائے. ممکن ہے 120 سال کا آدمی، 90 سال کا آدمی زندہ رہے، 20 سال کا کڑیل جوان مر جائے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو آپ اور جنت و جہنم کے درمیان موت حائل ہے، تو آپ ایک ہر آن دیکھیے، ممکن اس وقت مجھ پر موت آ جائے اور میں جہنم چلا جاؤں، ممکن اس وقت مجھ پر موت آ جائے اور میں جنت چلا جاؤں. تو اس اگر یہی تصور ہو تو یقیناً عمل خیر کی لذت زیادہ ہے، عمل گناہ کی طرف سے فوراً انسان پریشان ہوگا. مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 64 میں، 64 میں، وما بین احدکم وبین الجنۃ والنار الا الموت ان ینزل به، تم اور جنت و جہنم کے درمیان کوئی فاصلے نہیں ہے، صرف موت کے آنا، موت کے آنے کے علاوہ کوئی اور معنی اور رکاوٹ نہیں ہے. لیکن صرف ایک موت کو علی پسند کرتے ہیں. اسلام میں، دین میں کبھی اور کہیں بھی موت کی تمنا کا حکم نہیں ہے. جب معصوم گیا اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے، اس نے اظہار کیا کہ میں، پانچویں معصوم تھے، کہ میں موت کو تمنا کرتا ہوں. مولا نے فرمایا ہم آل محمد خدا جو کچھ دیتا ہے اسی پر راضی ہوتے ہیں، چاہے خدا حیات دے حیات پر راضی ہے، خدا موت دے موت پر راضی ہے. لیکن آل محمد نے ایک قسم کے موت کو طلب کیا ہے، کیونکہ خدا بھی چاہتا ہے وہ شہادت کے موت. حسین بھی فرماتے فَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانِ لِلْمَوْتِ اُنْشِيَتْ فَقَدْ لُمْرِئٍ فِي اللَّهِ أَجْمَلُ، اگر انسان کے جسم مرنے کے لیے خلق ہو، روح تو مرتا نہیں ہے، انسان کے جسم اگر مرنے کے لیے خلق ہوا ہے تو خدا کے راہ میں شہادت سب سے بہتر ہے. یعنی موت کو، موت سے استفادہ کرتے، موت جو یقینی ہے ضرور آئے گی، کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور انسان کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے، اس چیز کو بہترین مقصد کے لیے استعمال کرنا، یعنی شہادت اور ترقی اسلام، خدمت اسلام، خوشنودی خدا کے لیے استعمال کرنا، یہ دین کا ہنر ہے. مولا فرماتے ان اکرم الموت القتل، بہترین موت شہادت ہے. والذی نفس ابن ابی طالب بیدی، قسم بخدا جس کے دست قدرت میں فرزند ابی طالب کے جان ہے، لالف ضربت بالسیف اهون علیہ، ہزار بار تلوار سے وار ہو جائے علی پر، یہ بہتر ہے من میتت علی الفراش فی غیر طاعۃ اللہ، کہ اپنے فراش پر، اپنے بستر پر مر جائے خدا کی اطاعت کے بغیر. یہ خطبہ نمبر 123 مولا فرماتے ہیں. اس کے بعد کسی اور خطبہ میں آپ خط نمبر 62 فرماتے ہیں انی الی لقاء اللہ لمشتاق، میں خدا کے دیدار کا مشتاق ہوں، وحسن ثواب لمنتظر راج، خدا کے ثواب کا منتظر بھی ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں. خطبہ نمبر 5 میں، خطبہ نمبر 156 میں یہ جملہ موجود ہے، خطبہ نمبر 156 میں یہ واقعہ موجود ہے. اور مولا اور پیغمبر کی گفتگو خود مولا نے نقل کیا ہے. میں نے پیغمبر سے عرض کیا رسول اللہ، میں نے شہادت کی تمنا کی تھی جنگ احد میں، آپ نے فرمایا علی آپ شہید ہوں گے، آپ کو شہادت ملے گی، یا رسول اللہ کب؟ فرمایا علی اس وقت، آپ کا صبر کیسا ہوگا؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو شکر کے موقع ہے، وہ تو شکر کا موقع ہے. علی نہج اللہ فرماتے ہیں آخر میں جب علی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی فرمایا فزت برب الکعبہ، قسم بخدا یہ کعبہ میں علی کامیاب ہوا. اور ایک مقام پر علی خطبہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں انس من الطف بثت امه، میں شہادت کے ساتھ اتنا مانوس ہوں، اتنا پسند کرتا ہوں شہادت کو، جس طرح سے چھوٹا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے پستان سے مانوس ہے، بلکہ اس سے زیادہ میں شہادت سے زیادہ مانوس ہوں. دودھ پیتا بچہ اپنی شکم اپنے پستان مادر سے مانوس ہونے کی بنسبت. مولا فرماتے قد قاب عن قلوبکم ذکر الاجل، لوگو اجل کی یاد نہیں کرتے ہو، امیدوں میں تم غرق ہو. فصارت دنیا املک بکم من الاخرہ، اب دنیا تمہارا مالک ہے، آخرت تمہارا مالک نہیں ہے. جس طرف دنیا ہے اسی طرف تم گھومتے ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہو. یہ خطبہ نمبر 113 میں مولا بیان فرماتے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ ہمیں علی کے ان فرمائشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آخرت کو زندہ، آخرت کا عقیدہ، آخرت کا تصور، آخرت کے لیے عمل بہتر سے بہتر ہم انجام دیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.